پیر 7 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستان کا اپنے ڈرون کا قبائلی علاقے میں حملہ، 3 شدت پسند ہلاک، کیا ڈرون مسئلے کا حل ہے؟
چاہے ڈرون حملے ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو ان کا ہدف تھے یہاں سے چلے گئے ہیں. اس سے مقامی آبادی امریکہ سے بھی نفرت کرتی ہے اور الزام لگاتی ہے کہ یہ ڈرون حملوں کو نہیں روکتے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کہتی ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پہلی بار پاکستان میں تیار کیے جانے والے ڈرون طیارے سے شدت پسندوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں اس کے بقول 3 اہم دہشت گرد مارے گئے ہیں. پشاور سے رفت اللہ اور اگزئی.
میجر جنرل عاصم باجوہ کی طرف سے آج صبح ٹویٹر پر اپنے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پہلے ڈرون طیارے بوراک نے وادی شوال میں دہشت گردوں کے ایک احاطے کو نشانہ بنایا ہے. بیان کے مطابق اس حملے میں 3 اہم دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. تاہم ابھی تک اس حملے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں. قبائلی علاقوں میں امریکی جاسوس طیاروں کے ذریعے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ 2004 میں شروع ہوا تھا، جو بدستور جاری ہے.
حکومت پاکستان کہتی ہے کہ اس نے دینی مدارس کی اثر نو رجسٹریشن کرنے اور انہیں بیرون ملک سے ملنے والی مالی امداد کی نگرانی کا طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والے اعلی سطح کے اجلاس کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک اخباری کانفرنس میں بتایا،
مدرسوں کو بیرونی امداد کے ضمن میں حکومت طریقہ کار وضع کرے گی جس سے ان کو اتفاق ہوگا. اسٹیٹ بینک کہ گورنر یا ان کے نمائندے کے ساتھ میٹنگ تنظیمات کے نمائندہ وفد کی ہوگی، تاکہ بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے بھی طریقہ کار طے کیا جائے اور انڈر ہینڈ کوئی فنڈنگ یا بزنس ٹرانزیکشن نہ ہو.
فرانس نے 24,000 پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں جگہ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جرمنی کی اتحادی حکومت نے تارکین وطن کی ریکارڈ تعداد کی مدد کرنے اور ان کی مسلسل آمد سے نمٹنے کے لیے 6 ارب یورو کی رقم مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایرم عباسی.
جرمن حکومت کے ناقدین نے الزام لگایا ہے کہ چانسلر اینگلا مرکل جرمنی کی سرحدیں کھول کے ایک خطرناک مثال قائم کر رہی ہیں. اسی ہفتے کے اختتام پر 18,000 تارکین وطن جرمنی پہنچے ہیں، جبکہ مزید 11,000 تارکین وطن کی آج آمد متوقع ہے. جرمن چانسلر نے کہا کہ اکیلا جرمنی یورپ میں تارکین وطن کے موجودہ بحران کو حل نہیں کر سکتا.
برطانیہ کی پولیس کہتی ہے کہ لندن میں مسلمانوں پر حملوں میں پچھلے ایک برس میں 70% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے. عبداللہ فاروقی.
برطانوی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال جولائی تک مسلمانوں پر 800 سے زیادہ حملے ہوئے، جبکہ پچھلے برس اسی عرصے کے دوران اس طرح کے 500 سے کم واقعات ہوئے تھے. مذہبی گروہوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں پورے برطانیہ میں صورتحال یکساں ہے. زیادہ تر جسمانی حملوں میں خواتین کو نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر انہیں جو نقاب پہنتی ہیں.
خلیجی ریاست قطر نے پہلی بار یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف عرب ملکوں کے فوجی اتحاد میں اپنے فوجی شامل کیے ہیں. اطلاعات ہیں کہ سینکڑوں قطری فوجی بکتر بند گاڑیوں اور ہیلی کاپٹروں سمیت یمن کے مشرقی صوبے مارب جا رہے ہیں. یہ وہی علاقہ ہے جہاں جمعے کو باغیوں کے حملے میں عرب اتحاد کے 60 فوجی مارے گئے تھے. فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام کی فضائی جاسوسی شروع کرنے جا رہا ہے اور نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں پر بھی غور کر رہا ہے. فرانسیسی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ فرانس سمیت کئی ملکوں کے اندر ہونے والے حملوں کی منصوبہ بندی شام میں کی گئی. ترکی نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے کرد جنگجوؤں کے اہداف پر 1 درجن سے زیادہ حملے کیے ہیں. یہ فضائی حملے پی کے کے نامی کرد گروپ کی جانب سے فوجی قافلے پر حملے میں 16 ترک فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہوئے ہیں. اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے کہا ہے کہ جنوب مغربی انگلینڈ میں کھدائی سے ملنے والے عمودی پتھر ممکنہ طور پر قبل از تاریخ دور کا سب سے بڑی برطانوی یادگار ہو سکتی ہے. تحقیق کاروں نے زیر زمین کام کرنے والے راڈار کی مدد سے اس تاریخی مقام کا نقشہ بنایا ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں 100 کے قریب عمودی پتھر ہیں جن کی اونچائی 4.5 میٹر تک ہے. سائنسدانوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ معلوم کرنے کا طریقہ جان لیا ہے کہ انسانی جسم کتنی اچھی یا بری طرح سے بوڑھا ہو رہا ہے. امبر شمسی.
سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سے یہ پیش گوئی کرنے میں مدد ملے گی کہ کوئی انسان کب مر سکتا ہے، اور بڑھاپے میں دماغی خلل کے خطرے سے دو چار لوگوں کی نشاندہی کرنے میں بھی مدد ملے گی، جس کے نتیجے میں ایسے شخص کے علاج، پینشن اور انشورنس پر اثر پڑ سکتا ہے۔ لندن کے کنگز کالج کی تحقیقاروں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ انسانی صحت کے جائزے کے لیے تاریخ پیدائش سے زیادہ حیاتیاتی عمر معلوم کرنا زیادہ مفید ہوتی ہے۔
اور یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپ کے کاشتکاروں کی مدد کے لیے 50 کروڑ یورو دے گا۔ یہ اعلان خوراک کی گرتی ہوئی قیمتوں کے خلاف برسلز میں مشتعل کاشتکاروں کے پولیس کے ساتھ تصادم کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار، باخبر رہنے کے لیے فیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کا اپنا بنایا ہوا ڈرون، اس کا حرکت میں آنا، اس کے اثرات و نتائج اور مضمرات، یہ سیربین کا بڑا موضوع ہے۔ تو یہ پہلے اس کا سین سیٹ ہو جائے۔ پاکستانی فوج کہتی ہے کہ اس نے مقامی طور پر بنائے ہوئے اپنے مسلح ڈرون کا افغانستان کی سرحد کے قریب وزیرستان کے علاقے میں استعمال کر کے 3 نامور شدت پسندوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ پاکستان نے خود ساختہ بنائے ہوئے ڈرون کو اس سال کے اوائل میں منظر عام پر پیش کیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستانی قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کا پاکستان ہمیشہ مخالف رہا ہے، اور اس کا متواتر اصرار اور مطالبہ تھا کہ امریکہ پاکستان کو اپنا ڈرون بنانے کی ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کرے، لیکن امریکہ نے ایسی مدد فراہم نہیں کی تھی۔ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں پاکستانی ڈرون طیارے بوراک سے شدت پسندوں کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 اہم دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تاہم بیان میں کوئی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نے کسی قبائلی علاقے میں ڈرون طیارے کا استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ اطلاع سامنے آتی رہی ہے کہ پاکستان نے ڈرون طیارہ بنانے کی مہارت حاصل کر لی ہے، تاہم اس کا کوئی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکہ کی جانب سے 2004 سے جاسوس طیاروں کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے معلومات کے مطابق امریکہ کی جانب سے اب تک فاٹا میں 400 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں، جس میں سینکڑوں شدت پسند مارے گئے ہیں۔ ان کاروائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ملتی رہی ہیں۔ تاہم بیشتر واقعات میں اہم پاکستانی اور غیر ملکی شدت پسند کمانڈر بھی نشانہ بنے ہیں۔ رواں ماہ کی پہلی تاریخ کو بھی بغیر پائلٹ کے امریکی جاسوس طیارے سے شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں حملہ کیا گیا تھا، جس میں 5 شدت پسند مارے گئے تھے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
تو پاکستان نے اپنا ڈرون بنا کر اور اس کا استعمال کر کے کیا پیغام دیا ہے، نہ صرف علاقائی طور پر بلکہ امریکہ کو بھی، اور پاکستان کا ایسا اقدام کن تبدیلیوں کا نقیب ہے، اور اس کے تکنیکی اور عسکری رموز کون سے ہیں؟ اس سلسلے میں نے عسکری امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی۔
پاکستان نے شروع کیا تقریباً 2009 میں، دو غیر مسلح ڈرون تھے، یہ شاہپر اور براق۔ پھر براق کے اوپر مسائل وغیرہ جو ہے وہ لگائے، اس کے اندر موومنٹ سینسرز اور امیجری سینسرز تو پہلے جو غیر مسلح تھے اس کے اوپر تھے۔ جو برق جس سے یہ فائر کرتے ہیں یہ ہے لیزر گائیڈڈ، اور پہلی دفعہ اس کا جو ٹیسٹ ہوا غالباً مارچ کے شروع میں اس سال، جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے وہاں پر جب ان کو موونگ ٹارگیٹ کے اوپر بھی جو حرکت میں ہدف تھا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ایک جو ساکن ہدف تھا اس کو بھی نشانہ بنایا۔ کامیاب تجربے تھے، آئی ایس پی آر میں جو بیانات وغیرہ جاری کیے۔ تو ابھی انہوں نے غالباً شوال میں اس کا استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کافی کامیاب تجربہ تھا، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ دنیا کے میرے خیال میں 9 ممالک ہیں جن کے پاس مسلح ڈرون ہے، پاکستان 9 ملکوں میں شامل ہے۔ وہ کہ یہ پریڈیٹر یا ریپر جو امریکہ کے پاس ہیں اس کے ساتھ تو اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ نہیں ہے دونوں کا، کیونکہ وہ مختلف کلاس میں ہے، لیکن پاکستان نے قدم رکھا ہے، اور میرے خیال میں آہستہ آہستہ مزید اس کی ٹیکنالوجی کو بہتر کیا جائے گا۔
تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے بغیر ساتھ، یہ دیسی ہے، کسی اور ملک کی ہے؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا۔
جو میں نے پڑھا، غالباً جو شمالی وزیرستان میں ایک دفعہ ڈرون گرا تھا پاکستان میں اس کو بھی کیا تھا، اور کچھ چین سے بھی انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، چین سے ٹیکنالوجی آئے، کچھ افریقہ سے ڈرون آئے، شاید چین نے بھی تھوڑا بہت اس کا استفادہ کیا ہو. میرے خیال میں مل کے یہ پاکستان نے بھی اسی کی طرز پہ بنایا، اور چین نے بھی اس میں سے میرے خیال میں، کیونکہ جو بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، جب وہ آیا تھا احتباد میں اسامہ بن لادن کے واقعے میں جو ہیلی کاپٹر کے کچھ حصے، چین نے بھی ان کو اخبارات میں آیا تھا کہ ان کا معائنہ کیا ہے اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے. میرے خیال میں کچھ انڈیجنس ہے، کچھ باہر سے امداد آئی ہو بنا ہوگا.
تو پہلے تو یہ ڈرون حملے امریکہ کے تھے، وہ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے، معاہدہ ہے، یہ کہتے ہیں کچھ نہیں تھا، لوگ احتجاج کیا کہتے تھے. تو اب پاکستان ڈرون خود کرے گا، امریکہ پر اعتماد نہیں ہے؟
امریکہ کو کوئی ہائی پروفائل ٹارگٹ ملا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے لیے افغانستان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس میں کوئی بڑا نام ہے، تو میرے خیال میں وہ پاکستان کا انتظار نہیں کرے گا، نہ وہ پاکستان سے پوچھے گا، وہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. پاکستان نے میرے خیال میں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اجازت تھی، اور سلالہ کے واقعے سے پہلے تو وہ پاکستان سے اڑتے تھے اور پاکستان کے اندر حملے کرتے تھے، تو یہ سفارتی لیول کے اوپر ان کے ساتھ میرے خیال میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی ہم کچھ شور مچائیں گے لیکن آپ اس کی برخوار نہ کریں، کیونکہ جو ٹارگیٹ انہوں نے پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے جو سرکردہ قائدین ہیں ان کو امریکہ نے مارا ڈرون کے ذریعے، تو میرے خیال میں ابھی بھی یہ چلتا رہے گا اس طرح. امریکہ نے کافی حملے کم کر دیے ہیں، لیکن جدھر اس کو نظر آتا ہے کہ کوئی اچھا ٹارگٹ مل جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر کریں گے. پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ہے یا امریکہ میں جو ریپر یا پریڈیٹر ٹیکنالوجی ہے وہ تو نہیں ہو سکتی، وہ تو دنیا کے کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے سوائے امریکہ کے. تو ایک فورس ملٹی پلائر ہے، زمین پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو،
اوپر ہی سے آپ وار کر سکتے ہیں. لیکن امریکی جو ڈرون ہے بغیر ساتھ، ہیڈ کوارٹر اس کا کیلیفورنیا میں ہو یا اوہایو میں ہو، ڈرون ادھر اڑ رہا ہوتا ہے، تو پاکستان کا کتنی اونچائی سے کرتا ہے یہ کام؟
پاکستان والا جو ہے رہی ہے، اس کا موازنہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ رینج اور اس کی جو ہائٹ ہے سیٹلائٹ کے ذریعے وہ کنٹرول ہوتا ہے. پاکستان کے پاس کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے جس سے وہ ڈرون کو کنٹرول کرے، جو زمین سے ہوتا ہے. اس کے اوپر جو میسائل لگا ہوا ہے وہ ہیل فائر میسائل ہے، مطلب ہے کہ وہ ٹارگیٹ کو لاک کرتا ہے، اس کے بعد آپ ڈرون کو چھوڑ سکتے ہیں، ٹارگیٹ کو مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میسائل خود اس ہدف کے اوپر چلا جائے گا اور اس کو تباہ کر دے گا. جو لیزر گائیڈڈ ہے، چاہے وہ زمین سے ہے چاہے ہوا سے ہے، اس وقت تک ٹارگیٹ پہ رہے گا جب تک وہ لیزر کا جو شعاع ہے اس کو اوپر وہ سواری کرتا ہوا وہ ہدف کی طرف جاتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اور دوسرے اس کی جو امیجنگ ٹیکنالوجی ہے، موومنٹ ڈیٹیکشن کی ٹیکنالوجی ہے، معیار اس کا کسی اور کلاس میں ہے.
لاگت خرچہ کتنا ایک ایسے ڈرون کے اوپر پاکستان کا؟
بڑا مشکل ہے کہ اس کا کسی کے پاس جواب ہو، کیونکہ پاکستان میں صرف بتایا جاتا ہے کہ دفاعی بجٹ ہے، کیا خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، کس ویپن سسٹم پہ کیا ہوتا ہے، کیا خریداری کر رہے ہیں، عام معلومات میں ہے نہیں. خرچہ تو ہوگا لیکن بتاتے نہیں ہیں، یہ اندازہ مشکل ہے میرے لیے کہ میں اندازہ لگاؤں کہ کتنا خرچہ اس کی بڑھائے گا.
عسکری امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد، پاکستانی قبائلی علاقوں میں اس ڈرون حملے کا کیا اثر ہے، کیا رد عمل ہے، خود دہشت گردی کے خلاف جنگ پر اس ڈرون کا کیا اثر پڑے گا، اور اس پاکستانی ڈرون کی رینج کتنی ہے، کہاں تک اور کتنی اونچائی سے وار کر سکتا ہے؟ ایسے سوالوں کے جوابات کے لیے میں نے خطے کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی.
پاکستان کی حکومت اور فوج کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ امریکہ ان کو ڈرون ٹیکنالوجی دے اور پاکستان یہ ڈرون بنائے یا امریکی ڈرون کو پاکستان استعمال کرے. یہ مطالبہ امریکہ نے نہیں مانا، انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنا ڈرون بنا لیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ احتجاج کیا ہے امریکی ڈرون حملوں کے اوپر. پہلے احتجاج کچھ کم تھا، جب سے یہ نواز شریف کی حکومت آئی تو ان کا احتجاج زیادہ ہے، مسلسل ہے. اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے اس سے مقامی آبادی امریکہ سے بھی نفرت کرتی ہے اور پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی الزام لگاتی ہے کہ یہ ان ڈرون حملوں کو نہیں روکتے. اور یہ بھی پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ان امریکی ڈرون حملوں سے پاکستان کی فضائی حدود اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے امریکی ڈرون حملوں کی مخالفت کی. لیکن یہ کہا کہ ہم اگر خود ڈرون بنائیں یا امریکہ دے دے، اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کی اتنی مخالفت نہیں ہوگی.
تو یہ لاجک تو رحیم اللہ خود بخود واپس منہ پہ پڑتی ہے یا پاؤں پر آ جاتی ہے نا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں، تو پاکستان کے یہ جو ڈرون حملے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوں گے؟
دیکھیں ان کا یہ دعویٰ ہے نا، یہ ان کی دلیل ہے کہ جب امریکہ ڈرون حملے کرے گا تو اس کی حمایت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے مخالفت زیادہ بڑھے گی. اگر پاکستان یہ ڈرون حملے کرے گا تو اس کی مخالفت کم ہوگی. ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ پاکستان نے فوجی کاروائی کی, بڑے بڑے فوجی آپریشن ہوئے, تو ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی قوم ان فوجی کاروائیوں کی حمایت کرتی ہے. اسی طرح ان کا خیال ہے کہ پاکستانی ڈرون حملے ہوں گے تو پاکستانی عوام اس کی حمایت کرے گی.
تو دہشت گردی کے خلاف جنگ پر رحیم اللہ یہ صحیح, اس کے کیا اثرات پڑیں گے, عسکریت پسندوں پر کیا اثر پڑیں گے؟
یہ جو فضائی حملے ہوتے ہیں, چاہے وہ جیٹ طیارے کریں چاہے ڈرون حملے ہوں, صرف ان حملوں کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ سارے مخالفین کو مار دیں گے اور سب کو بھگا دیں گے. ٹھیک ہے, جہاں تک رسائی نہ ہو, پہاڑی علاقہ ہے, بڑے ہی اس میں دور افتادہ علاقے ہیں افغانستان کی بارڈر کے اوپر, وہاں شاید ان کی زمینی فوج نہ پہنچ سکے. وہاں پر اگر زمینی فوجی کارروائی ہوگی تو نقصان زیادہ ہوگا فوج کا. تو یہ ان کا خیال ہے کہ اگر ڈرون استعمال کریں گے, پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت نے کہا کہ یہ سرویلنس کریں گے, جاسوسی کریں گے, معلومات اکٹھی کریں گے, اب یہ شاید چاہیں گے کہ اس کو بطور ہتھیار بھی استعمال کریں. دیکھیں, امریکی ڈرون حملوں میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے, اور جو ان کا ہدف تھے وہ اکثر لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں, کچھ مارے گئے, کچھ پکڑے گئے. تو میرے خیال میں جب امریکہ نے اس کا استعمال کم کر دیا ہے تو پاکستانی حملے بھی اکا دکا ہوں گے.
اچھا, ایک بنیادی سے سوال یہ بھی ہے رحیم اللہ یوسفزئی, کہ جب یہ ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان نے خود بنا لی تھی تو اتنا عرصہ انتظار کیوں کیا گیا, پہلے کیوں نہیں آزما لی گئی؟
میرے خیال میں شاید کوشش ہو رہی تھی کہ اس ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا جائے, اور اس دوران کی کوشش بھی تھی کہ امریکہ سے ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کی جائے, اس میں کامیابی نہیں ہوئی. پھر یہ بھی ایک عام تاثر ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو یہ اجازت دی تھی, مشرف نے اس بات کو مانا ہے کہ وہ محدود پیمانے پہ ڈرون حملے کر سکتا ہے. امریکہ نے فائدہ اٹھایا اور بے تحاشا اضافہ کیا ڈرون حملوں میں, تو پاکستان نے جو مخالفت کی وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر کی, وہ پاکستانی عوام کو بتانے کے لیے کہ پاکستان ان ڈرون حملوں کا مخالف ہے, امریکہ سے احتجاج بھی کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مرضی کے بغیر شاید امریکہ اتنے ڈرون حملے پاکستانی علاقے میں نہ کر سکتا.
تو جو پاکستان کا ڈرون ہے یا اس کا استعمال ہے, یہ ظاہر ہے پیزا یا گلاب جامن پہنچانے کے لیے تو نہیں ہے نا, نظرات کے لیے ہے, خالصتاً فوجی یا عسکری کاروائیوں کے لیے آ رہا ہے. تو کچھ اندازہ ہے اس کی رینج کہاں تک ہے رحیم اللہ یوسفزئی؟
ابھی تو شروع میں یہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ استعمال ہوگا, اور پاکستان میں بھی جو دور افتادہ علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, اور جہاں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, سب سے زیادہ استعمال تو ہوگا قبائلی علاقے میں افغانستان کی بارڈر کے اوپر. ممکن ہے آگے جا کر بلوچستان میں بھی اس کا استعمال کریں. بھارت سے کوئی مشکل پیش آئی تو ظاہر ہے اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بہتر بنائیں, اور پاکستان کے باہر بھی اس کا استعمال کا اگر کوئی موقع آئے تو کوشش کی جائے. تو ظاہر ہے ایک چیز جو بنا لی ہے تو اس کو بہتر بھی بنائیں گے, اور جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پہ استعمال کریں گے.
اور اس وقت پاکستانی میڈیا اس کے سلسلے میں بہت کھل کے بات کر رہا ہے, کم بات کر رہا ہے یا بات ہی نہیں کر رہا؟
پاکستانی میڈیا کے پاس ظاہر ہے اپنی تو معلومات نہیں ہے, وہی جو معلومات فوج نے مہیا کی وہی دی جا رہی ہیں. لیکن پاکستان میں عوام یا میڈیا اکثر جب ایسے کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ایٹم بم بنایا, پاکستان مضبوط ہو گیا, ابھی ڈرون بن گئے ہیں تو پاکستان مضبوط ہو جائے گا. یہ اس قسم کا ایک تاثر یہاں پر پایا جاتا ہے.
یہ تھے رحیم اللہ یوسفزئی. پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے علماء کرام اور دینی مدارس کے زعما سے ملاقات کی ہے. کیا ہوا, کیا طے پایا, اس کے بارے میں آگہی ملک کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے فراہم کی. لیکن ہمیں اس سے آگاہ کرنے کے لیے سیربین میں براہ راست آ رہے ہیں ہمارے ساتھی آصف فاروقی. آصف فاروقی, تفصیلات.
جی شفیع, وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے علماء کے ایک وفد نے, جن میں مدارس کے جو منتظمین ہیں ان کے جو گروپس ہیں وہ سب لوگ شامل تھے. اس سے پہلے اس ان جو مدارس کے منتظمین ہیں ان کی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ ملاقات ہوئی, جس میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل رضوان اختر یہ بھی موجود تھے. اور آپ کے علم میں ہے کہ کافی دنوں سے یہ معاملہ جو ہے چل رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مدارس میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت اصلاحات لانا چاہ رہی تھی. حکومت کے پاس ایسی اطلاعات تھیں کہ بعض مدارس کے دہشت گردوں کے ساتھ بھی ضوابط ہیں, اور بعض مدارس جو ہیں وہ ملک میں فرقہ واریت پھیلانے میں ملوث ہیں. تو حکومت ان کو مین اسٹریم میں لانا چاہ رہی تھی اور اس کے بارے میں اختلافات تھے مدارس کے جو بورڈ ہیں ان کے ساتھ. تو آج ایک بڑی تفصیلی اس پہ میٹنگ ہوئی اور کمپوزیشن سے آپ سمجھ سکتے ہیں جب آرمی چیف بھی وہاں موجود ہیں, آئی ایس آئی کے سربراہ بھی موجود ہیں, باقی انٹیلیجنس کے لوگ بھی موجود ہیں. تو اب کہا یہ وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے مدارس کے ساتھ جس کے تحت اگلے 3 ماہ کے اندر تمام جو مدارس ہیں وہ رجسٹریشن کی جائے گی ان کی نئے سرے سے, اور اس کے لیے ایک نیا فارم بنایا جائے گا جس کے تحت یہ مدارس جو ہیں اپنے آپ کو دوبارہ حکومت پاکستان کے ساتھ رجسٹر کریں گے.
چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا ان کی رجسٹریشن کا, اندراج کا, لیکن وہ جو غیر ملکی امداد کا مسئلہ تھا یہ بتایا جاتا تھا, اس پر کچھ کہا گیا؟
یہ بہت اہم مسئلہ بن رہا تھا پچھلے کچھ عرصے میں, جبکہ حکومت کے پاس ایسی انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی تھیں کہ بہت سارے دینی مدارس ایسے ہیں جن کو بیرون ملک سے فنڈنگ آتی ہے, لیکن وہ مدارس, یہ بہت سے مدارس جو ہیں وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اب یہ طے ہوا ہے کہ ہر مدرسہ جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر ایک آڈٹ کیا جائے گا, ان مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے اور ان کو جو بھی مالی مدد ملے گی وہ ان بینک اکاؤنٹس کے تھرو ہوگی اور اس کا پھر آڈٹ کیا جائے گا. یعنی اس طرح سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اور کہاں پہ خرچ ہوگی. اس کے علاوہ اس کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی بھی کی جائے گی, اور وہ قانون سازی میں ان مدارس کے جو علماء ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا, ان کی مشاورت سے یہ قانون سازی کی.
تو جو مدارس کے خلاف مبینہ کارروائی ہو رہی تھی اس کا کیا بنے گا, ہوگی نہیں ہوگی یا ختم؟
دیکھیے اس میں ابھی تھوڑا سا ابہام ہے کہ وہ کارروائی ایک دم, یعنی جو وہ کارروائی ہے وہ دو طرح کی ہو رہی ہے. ایک وہ ہو رہی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کہ پولیس کے اور بعض صورتوں میں فوج کے اور رینجرز کے جوان جاتے ہیں اور مدرسے پہ ریڈ ہوتی ہے اور وہاں سے گرفتاریاں ہوتی ہیں. دوسری قسم کی کارروائی ہے جس کو یہ میپنگ کہہ رہے ہیں, یعنی پولیس وہاں پہ جاتی ہے کسی بھی مدرسے میں اور ان کے کوائف حاضر کرتی ہے. تو طے اب یہ ہوا ہے کہ صرف انٹیلیجنس آپریشن صرف اس صورت میں کیا جائے گا جب ٹھوس شواہد موجود ہوں گے گورنمنٹ کے پاس, اور اس کے بعد وہ اپنی فورسز کو وہاں پہ بھیجیں گے. صرف شک کی بنیاد پر کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی. لیکن جو دوسرا اس کا مرحلہ ہے کہ ہر مدرسے کی, جسے یہ جیوگرافیکل میپنگ کہہ رہے تھے, کیونکہ قواعد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا, بلکہ اس کو تیز کیا جائے گا, اور صوبوں سے بھی اس بارے میں ایک میٹنگ ہوگی 10 تاریخ کو اسلام آباد میں, جس میں یہ سب چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز ہوں گے, اے جے کے اور گلگت کے سربراہان حکومت ہوں گے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے ہوں گے, اور یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ ایک بار پھر حتمی طور پہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا.
آصف فاروقی, بہت بہت شکریہ. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے متصل ایرانی حدود میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں. بلوچستان کے سرحدی ضلع چاغی میں حکام کہتے ہیں کہ یہ افراد ایرانی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے, جن میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع چاغی میں انتظامیہ کے اہلکار نے اس واقعے کی تصدیق کی. انہوں نے بتایا کہ واقعہ ایرانی حدود میں بارڈر پلر نمبر 71 کے قریب پیش آیا. اہلکار کا کہنا تھا کہ ایرانی سرحدی حدود میں بعض افراد ایک گاڑی میں جا رہے تھے, ان پر ایرانی سیکورٹی فورسز نے پلر نمبر 71 کے قریب فائرنگ کی. اہلکار نے بتایا کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں سے 5 پاکستانی جبکہ باقی 3 ایرانی شہری ہیں. اہلکار کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے منشیات کے سمگلر بتائے جاتے ہیں, تاہم آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی. ایران اور پاکستان کے سرحدی علاقے دشوار گزار علاقوں پر مشتمل ہیں. دونوں ممالک کے درمیان سینکڑوں کلومیٹر طویل اس سرحدی پٹی کو منشیات کے سمگلر استعمال کرتے ہیں. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں منشیات کی جو پیداوار ہوتی ہے اسے یورپی اور دیگر ممالک تک پہنچانے کے لیے سمگلر زیادہ تر اسی روٹ کو استعمال کرتے ہیں. منشیات لے جاتے ہوئے کبھی کبھار دونوں ممالک کے سیکورٹی فورسز اور سمگلروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بی بی سی اردو .com ہماری ویب سائٹ جو ظاہر 24 گھنٹے جاگتی رہتی ہے, آپ کو تازہ بتازہ خبروں سے بھی آگاہ رکھتی ہے. اس وقت لیڈ کر رہی ہے, پناہ گزین جرمنی کو بدل کر رکھ دیں گے, یہ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کا بیان ہے. اور پاکستانی فوج کا پہلا ڈرون حملہ 3 دہشت گرد ہلاک، یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اس سے دوسری بڑی خبر کے طور پر ہے. پناہ گزین کا مسئلہ تیسرا مقام پاتا ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، جہاں فرانس دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملے کرے گا، یہ خبر بھی موجود ہے. اور ہاں، بی بی سی تخلیقی سرگرمیوں کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرے گی، یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی چوتھی بڑی خبر ہے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ خبر آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے پناہ گزین جرمنی کو بدل کے رکھ دیں گے، اور ظاہر ہے دوسرا وہی پاکستانی فوج کا پہلا ڈرون حملہ، 3 دہشت گرد ہلاک. اور ہاں، لندن میں مسلمانوں کے خلاف جرائم میں تقریباً 70% کا اضافہ ہوا ہے، یہ ان کی زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے. لیکن یہ سیربین کا بھی موضوع ہے، ذرا دیر میں آیا چاہتا ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بگ تھری کو ووٹ بھارت کی اس یقین دہانی کے بعد ہی دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ سیریز کھیلے گا.
یہ بات ہے ضرور کہ ہم نے سائن بگ تھری کے جو اگریمنٹ تھا اس پہ اسی وقت کیا تھا جبکہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے کھیلیں گے. آسٹریلیا اور انگلینڈ نے تو فارمل اگریمنٹ ہم نے کر لی. ہندوستان نے ایم او یو کیا تھا، فارمل اگریمنٹ نہیں کی تھی. کہا تھا کہ ہم بعد میں کر لیں گے، ابھی تک وہ فارمل اگریمنٹ نہیں.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد آصف کو بیرون ملک کھیلنے کی اجازت دے دی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ اگر محمد آصف بیرون ملک کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو کرکٹ بورڈ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا 4 رکنی سیکیورٹی وفد پاکستان کے دورے پر آیا ہوا ہے تاکہ بنگلہ دیشی خواتین کرکٹ ٹیم کے دورے کے لیے دی جانے والی سیکیورٹی کا جائزہ لے سکے. وفد کو کراچی میں حکام نے سیکیورٹی کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی، جس کے بعد وفد لاہور جائے گا. عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں اپنی بڑی بہن وینس ولیمز کا سامنا کریں گی. پری کوارٹر فائنل میں سرینا نے میڈیسن کیز کو 6-3 اور 6-3 سے ہرا دیا. عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ بھی کوارٹر فائنل پہنچ گئے. انہوں نے روبرٹو بٹیسٹا کو 4 سیٹس میں شکست دی. ہالینڈ کی یورو فٹ بال میں کوالیفائی کرنے کی امیدوں کو اس وقت دھچکا پہنچا جب اسے ترکی نے 3 گول سے شکست دے دی. انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے والی آسٹریلوی ٹیم فٹنس مسائل سے دوچار ہے. اوپنر ڈیوڈ وارنر کے بعد فاسٹ بالر نیتھن نائل اور آل راؤنڈر شین واٹسن بھی انفٹ ہو گئے ہیں، اور مہمان ٹیم نے جان ہیسٹنگز اور پیٹر ہینڈسکمپ کو طلب کر لیا ہے. یہ دونوں کھلاڑی ان دنوں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں. 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا ون ڈے کل اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلا جائے گا.
لندن میں مسلمانوں کے خلاف پرتشدد حملوں میں 70% کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ صرف ایک سال کا ہے. کیا ہوا، کیوں ہوا، اور خاص طور پر عورتوں کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے جو نقاب، حجاب یا برقعے کا استعمال کرتی ہیں، اس کی تفصیل سیربین میں ذرا دیر میں آیا چاہتی ہے. سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون طیارے سے پہلی بار قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حملہ کر کے 3 مشتبہ شدت پسندوں کو مار ڈالا ہے. حکومت پاکستان کہتی ہے اس نے دینی مدارس کی اثر نو رجسٹریشن کرنے اور ان کی مالی امداد کی نگرانی کا طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی تقریروں، بیانوں، مصروفیات، تصاویر کی نشر و اشاعت پر مکمل پابندی عائد کرنے کا حکم دیا ہے. فرانس نے 24,000 پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں جگہ دے دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جرمنی نے تارکین وطن کے لیے 6 ارب یورو کی رقم مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خلیج ریاست قطر نے پہلی بار یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف عرب ملکوں کے فوجی اتحاد میں اپنے فوجی بھیجے ہیں، اور یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپ کے کاشتکاروں کی مدد کے لیے 50 کروڑ یورو دے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
یہاں لندن میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو صورتحال ہے اس کا تو آپ کو اندازہ ہے، بی بی سی اردو ڈاٹ کام بھی اسے لیڈ کر رہی ہے، لیکن اس وقت ریفیوجیز کی کیا صورتحال ہے، یورپ میں ریفیوجیز کہاں آ رہے ہیں، فرانس کے لیے کیا مسئلہ ہے اس وقت، اور جرمنی نے کیا اعلان کیا ہے، اس کی پوری کی پوری تفصیل ہماری ساتھی معصومہ ملک نے تیار کی ہے۔
جرمن حکومت پناہ گزینوں کے لیے مختص کی گئی 6 ارب یوروز کی اس رقم میں سے نصف وفاقی ریاستوں اور مقامی کونسلروں کو دے گی، جبکہ بقایا نصف رقم وفاقی سطح پر دیگر منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ مگر ان تمام کوششوں کے باوجود تارکین وطن کا یہ بحران کسی طور پر سنبھلتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل کا کہنا ہے کہ تنہا جرمنی اس بحران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک بار پھر یورپی یونین کے تمام ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ سب ہی اس بوجھ کو اٹھانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔
ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہی وقت ہے کہ یورپی یونین اپنی ذمہ داریاں اٹھائے۔ ہم مل کر ہی ان چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں۔ یورپ کے کچھ اقدار ہیں، ہم وہ یورپ ہیں جسے اپنا حقیقی چہرہ دکھانا ہے، اور یقیناً عالمی برادری کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں مل کر دہشت گردی، خانہ جنگی اور ترک وطن کی دیگر وجوہات کے خلاف لڑنا ہوگا۔
جرمنی اور فرانس نے ایک ایسے طریقہ کار پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت یورپی یونین کی تمام ممبر ریاستیں منصفانہ طور پر پناہ گزینوں کا بوجھ بانٹ پائیں گی۔ اس سلسلے میں فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے 24,000 پناہ گزینوں کو اپنانے کا اعلان کیا ہے۔
یورپی کمیشن اگلے 2 سالوں میں 1,20,000 پناہ گزینوں کی آباد کاری کی تجویز دے رہا ہے یا دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس کے حصے میں 24,000 پناہ گزین آئیں گے اور فرانس انہیں ضرور پناہ دے گا۔ ہم ایسا اس لیے کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ہی مجوزہ منصوبہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ تمام یورپ ہی اسے اپنائے گا۔
اسی دوران ایک یونانی کشتی لیسبوس کے جزیرے پر پہنچنے والے قریباً 2,000 تارکین وطن کو لے کر پائریس کی بندرگاہ پہنچی ہے۔ زیادہ تر شامی پناہ گزین سربیا پہنچنے کے لیے اسی راستے سے سفر کرتے ہیں۔ سربیا کے وزیر داخلہ نے بوئش اسٹیفانوویچ نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا ملک اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار تھا۔
ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ سربیا ان میں سے کچھ لوگوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی ہم دیگر یورپی ممالک کی طرح تارکین وطن کے بحران کا ایک جامع حل چاہتے ہیں، اور اگر یورپ کسی کوٹا سسٹم کے تحت ان پناہ گزینوں کا بوجھ بانٹنا چاہتا ہے تو یورپی یونین کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔
ہنگری میں حکام نے سربیا کی سرحد کے قریب ایک نیا پناہ گزین کیمپ قائم کیا ہے۔ یہاں موجود لوگوں کی منزل بھی ابھی دور ہے، شاید جرمنی یا پھر آسٹریا، مگر مشکل یہ ہے کہ پہنچیں کیسے۔ انہی میں سے ایک رامی الرشید نے بتایا،
ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس رقم ہے، ہمیں صرف سواری چاہیے، مگر بس یا ٹیکسی کوئی بھی ہمیں لے کر جانے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ بازار میں بھی کوئی ہمیں کھانے کی چیزیں فروخت نہیں کر رہا۔
ہنگری میں موجود ایک شامی خاتون کا سفر بھی ابھی جاری ہے، کہتی ہیں،
کل 7 گھنٹے تک ہم برستی بارش میں چلتے رہے، پولیس نے ہمیں روکا تو ہم جنگل کی جانب دوڑ پڑے اور اس وقت تک نہیں رکے جب تک کہ وہ چلے نہیں گئے، پھر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ خوفناک تھا، جیسے ہی کسی گاڑی کی آواز سنائی دیتی ہم چھپ جاتے کیونکہ ہم پولیس سے خوف زدہ تھے۔
جرمن چانسلر نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ پناہ گزینوں کا جرمنی کی جانب غیر معمولی بہاؤ آنے والے برسوں میں ملک کو بدل دے گا، جبکہ انہیں ملک میں اس تنقید کا بھی سامنا ہے کہ پناہ گزینوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول کر وہ خطرے کو دعوت دے رہی ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا. یہاں لندن میں میٹروپولیٹن پولیس کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق شہر میں مسلمانوں خصوصاً خواتین کے خلاف مذہب کی بنیاد پر پیش آنے والے واقعات میں پہلے کے مقابلے میں 70% اضافہ ہوا ہے. میٹروپولیٹن پولیس کے بقول جولائی 2014 سے جولائی 2015 تک لندن میں مسلمانوں کے خلاف جرائم کے 800 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے. یہ پہلے کے مقابلے میں ان واقعات کی تعداد میں 70% اضافہ ہے. اس سے پہلے ایک سال کے عرصے میں یہ تعداد 478 تھی. ٹیل ماما نامی چیریٹی کے بقول اسلاموفوبیا کا شکار ہونے والے افراد میں 60% تعداد خواتین کی ہے. کیرولائن وائٹ کی رپورٹ قندیل شام کی زبانی.
22 سالہ جونی کلارک ایک انگریز ہیں جنہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا. انہوں نے حال ہی میں نکاح پہننا شروع کیا ہے.
بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں انگریز نہیں ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں افغانستان یا سعودی عرب سے ہوں. نقاب کے پیچھے میں ایک عام سی انگریز لڑکی ہوں. آپ کو ایسا نہیں لگے گا ہے نا, کیونکہ آپ صرف میرے ہاتھ اور میری آنکھیں دیکھ سکتے ہیں.
جونی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ لندن میں رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انہیں مجبوراً منتقل ہونا پڑا کیونکہ جب انہوں نے نقاب پہننا شروع کیا انہیں بدسلوکی کا نشانہ بنایا جانے لگا. مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھنے والی چیریٹی ٹھل ماما کے مطابق خواتین کو سب سے زیادہ خطرے کا سامنا ہے.
We realized Muslim women who were visible, who wore the hijab.
وہ عورتیں جو حجاب پہنتی ہیں استحصال کا نشانہ بنتی ہیں, اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ نقاب پہننے والی خواتین ہی سب سے زیادہ شدید حملوں کا شکار بھی ہوتی ہیں. نقاب میں ایسا کچھ ہے کہ حملہ آور کا زیادہ خطرناک چہرہ سامنے آ جاتا ہے.
ایسٹ لندن میں پلی بھڑی 18 سالہ مینا کو اپنی برطانوی بنگلہ دیشی دوہری شناخت پر فخر ہے, لیکن نقاب پہننے کے بعد وہ تشدد کا ہدف بن گئی ہیں.
ایک عورت تھی جو اچانک ہماری طرف بڑھی اور کچھ ایسا کہنے لگی, تم یہاں کیا کر رہی ہو, ہمیں تم پر اعتماد نہیں ہے. اور انہوں نے میرا نقاب ہٹا دیا اور مجھے زمین پر دھکا دے دیا.
جونی اب لندن کے علاقے وائٹ چیپل منتقل ہو گئی ہیں اور مینا کے حملہ آور پر مقدمہ چلا تھا, لیکن دونوں عورتیں برطانیہ میں بڑھتی ہوئی تقسیم کے بارے میں خوف زدہ ہیں.
یہ تھے مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کے اعداد و شمار. خواتین خاص طور پر نقاب اور حجاب والی ان حملوں کا نشانہ بنتی ہیں. قندیل شام نے جو رپورٹ پیش کی وہ کیرولائن وائٹ کی تھی. صبح خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں جاری جنگوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں اور قوموں کی زندگیاں محفوظ بنائیں. اس ریلی میں مختلف اسکول کے طلباء اور سول سوسائٹی کے اراکین بھی شریک تھے. تفصیل کے ساتھ سوات سے صحافی سید انور شاہ.
سوات میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے اقوام متحدہ سے جنگوں کے خاتمے اور لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے ایک پرامن ریلی کا انعقاد کیا, جس میں اسکول کے بچوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر امن کے قیام اور جنگوں کے خاتمے کے حوالے سے نعرے درج تھے. اس ریلی کی قیادت فلاحی تنظیم پیس فار نیو جنریشن کے چیئر پرسن نیلم ابرار چٹان نے کی. انہوں نے اس موقع پر بی بی سی کو بتایا کہ دنیا بھر میں ملکوں کے اندر تنازعات اور جنگ و جدل کے باعث قوموں کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہے.
جتنے بھی ملک ہیں وہ یونائیٹڈ نیشن میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, تو یہ یونائیٹڈ نیشن کا کام ہے کہ ان کے درمیان کمپرومائز کرے, ان کے درمیان صلح کرے, تاکہ اگر دہشت گردی کا مقابلہ ہم کرتے ہیں تو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کیوں لڑتا ہے. اگر ہم پاکستان انڈیا کی مثال لیں تو انڈیا ہر روز پاکستان پر اٹیک کرتا ہے, ہر روز فائرنگ کرتا ہے, تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کمپین کا آغاز کیا تاکہ ہماری آواز یو این تک پہنچے کہ آپ لوگ برائے مہربانی ان لوگوں کے ان دو ملکوں کے درمیان جو ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے درمیان کمپرومائز کریں, ان کے درمیان صلح کریں.
ریلی میں شریک ایک طالبہ نادیہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں.
تنازعات کا حل جنگوں سے نہیں نکلتا بلکہ مذاکرات سے ہی ممکن ہے. تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے, لیکن ملکوں میں جاری جنگوں سے بچوں کا مستقبل تاریکیوں کی طرف جا رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اقوام متحدہ ان جنگوں کو روک لے.
ریلی میں شریک بچے اقوام متحدہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ دنیا میں جاری جنگوں پر خاموشی اختیار نہ کرے اور ان ملکوں کے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے آگے آئے، اور دنیا کے جس کونے میں بھی جنگ ہو رہی ہے وہاں فریقین کے درمیان صلح کرائے اور فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کیا جائے۔ سید انور شاہ، بی بی سی، سوات۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات سے گزشتہ روز جن چار افراد کی تشدد زدہ، یا کہیے کہ جن افراد پر تشدد کیا گیا وہ ہلاک ہوئے، ان کی لاشیں ملیں، ان کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ہلاک کرنے کے بعد ان افراد کی لاشیں ضلع واشک اور قلات کے سرحدی علاقے میں پھینک دی گئی تھیں۔ دوسری جانب بلوچستان کے دو مختلف علاقوں سے مزید 10 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
چار افراد کی لاشوں کو گزشتہ روز ضلع قلات کے علاقے سوراب کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ قلات انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ شناخت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لاشیں تاحال سوراب کے اسپتال میں پڑی ہیں۔ ان لاشوں کو کلغلی کے علاقے سے برامد کیا گیا تھا جو کہ ضلع واشک کی تحصیل بیسما سے متصل علاقہ ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ چاروں افراد کو سینیچر اور اتوار کی درمیانی شب گولیاں ماری گئی تھیں۔ ان کی عمریں 25 سے 50 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ ان افراد کو تاحال ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ بلوچستان میں سن 2008 کے بعد سے تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ یہ سلسلہ اب بھی کمی و بیشی کے ساتھ جاری ہے۔ تاہم بلوچستان کی موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی میں کمی آئی ہے۔ دریانسنا قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے۔ بی این ایم کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ضلع واشک میں بیسما کے علاقے راغے میں 2 روز قبل سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی۔ بیان کے مطابق اس کارروائی میں 22 گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ 10 سے زائد افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کوئٹہ میں فرنٹیر کور کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق 2 مختلف کارروائیوں میں پنجگور سے 8 جبکہ آواران سے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ سال پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد بلوچستان سے بھی اب تک لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
لاہور ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یا پیمرا کے حکام کو حکم دیا کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر، بیانات، مصروفیات، تصاویر کی نشر و اشاعت پر تاحکم ثانی مکمل پابندی عائد کرے اور ضمن میں ایک جامع نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کے حکام سے الطاف حسین کی شہریت سے متعلق بھی وضاحت طلب کر لی ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے اور ان کی تقاریر پر پابندی عائد کرنے سے متعلق 3 مختلف درخواستوں کی سماعت کی۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کے حکام نے ان درخواستوں کی گزشتہ سماعت کے دوران عدالتی حکم کی روشنی میں جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا، جس پر بینچ کے سربراہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ایک عمومی سا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جو کہ بادی نظر میں عدالتی حکم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پیمرا کے حکام کا کہنا تھا کہ وہ الیکٹرانک میڈیا پر ایم کیو ایم کے قائد کی تقاریر اور تصاویر پر پابندی تو لگانے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن پرنٹ میڈیا پر اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، جس پر عدالت نے انہیں اخبارات پر بھی پابندی عائد کرنے کے بارے میں حکم دیا۔ عدالت نے الطاف حسین کی شہریت سے متعلق وزارت داخلہ سے بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اگر الطاف حسین پاکستانی ہیں تو پھر ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کرنے کے بارے میں ان کے خلاف اب تک کیوں کارروائی نہیں کی گئی۔ عدالت نے اس ضمن میں وزارت داخلہ کے حکام کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ ان درخواستوں کی سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ان درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی پاکستانی فوج کے خلاف تقاریر غداری کے زمرے میں آتی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان درخواستوں میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد فوج اور دیگر ریاستی اداروں کے خلاف بیانات دیتے ہیں، لہٰذا ان کی تقاریر کو براہ راست نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے لگائی گئی پابندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو
اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ واضح رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان کے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کے بعد استعفے واپس لینے سے متعلق حکومتی کمیٹی سے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان میں ایم کیو ایم کا یہ بھی مطالبہ رہا ہے کہ وزیر اعظم ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے الطاف حسین کا خطاب میڈیا پر دکھانے کی پابندی ختم کریں، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے فلاحی کاموں پر لگائی جانے والی پابندیوں کو بھی ختم کیا جائے۔ تاہم حکومت نے ان مطالبوں پر ابھی تک اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
یہاں قدرتی طور پر سوال ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما الطاف حسین کی آواز، تقریر، خطاب و تصویر یا فوٹیج پر پابندی عائد کرنے سے کون سے اہداف کا حصول مقصود ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسی قدغن کی پہلے کوئی نظیر ہے؟ اور اگر پابندی عائد کرنے والوں یہ اسٹیبلشمنٹ کے حقوق ہیں تو کیا ایم کیو ایم کے فالوورز کے حقوق نہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ اس سلسلے میں میں نے پاکستانی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ اور انسانی حقوق کی سرکردہ شخصیت عاصمہ جہانگیر سے بات کی۔
دیکھیں، میں نے تو کبھی اس قسم کا آرڈر سنا نہیں کہ عدالتیں دیں کہ کون ٹی وی پہ آئے اور کون ٹی وی پہ نہ آئے، یہ عدالتوں کا کام تو نہیں ہے۔ ماسوا اس کے اگر کہ وہ کسی کو تھریٹن کر رہے ہوں آ کے بہت زیادہ اور ایمیننٹ ہو جائے کہ ان کے آنے سے کوئی دہشت پھیل جائے گی، ورنہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو آنے سے روکنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک چیز نہیں سمجھتی ہے کہ اس ملک سے اگر آپ سیاسی پارٹیاں نکال دیں گے تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ ملک نہ کبھی فوج اکٹھا رکھ سکتی ہے اور نہ بیوروکریسی اکٹھا رکھ سکتی ہے، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کی وجہ سے ملک اکٹھا ہے۔
عاصمہ صاحبہ، آج تک کسی بھی سیاسی رہنما یا رہنماؤں کے خلاف ایسی پابندیوں کی کوئی نظیر ہے؟ اخبار بند، ٹی وی بند، لائیو بند، یہ بند، ناطقہ بند، جو مرضی ہے وہ بند۔
دیکھیں، بات یوں ہے کہ ہمارے یہاں یہ ٹریڈیشن تو رہی ہے، پہلے یہ تھا کہ بلیک لسٹ ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے جب تک 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو نہیں آئی ہیں، ہمارے جیسے لوگوں نے تو کبھی ٹی وی اور ریڈیو میں اپنی آواز سنی نہیں تھی۔ جس ملک میں فیض احمد فیض نہیں سنا گیا، ان کے مرنے کے بعد سنے گئے اور دنیا ان کو سنتی رہی، تو وہاں آپ آزادی صحافت اور فریڈم آف اسپیچ یا میڈیا کی کیا بات کریں گے؟
تو میں قانونی اور اخلاقی ہر دو اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں عاصمہ صاحبہ۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کا یا عدالت کا حق مان لیا جائے کہ جی انہوں نے اپنی جورسڈکشن میں جو مناسب سمجھا وہ کیا، لیکن جو کسی پارٹی کے فالوورز ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے، ان کے حق کا کیا بنے گا؟
بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا حق ہے۔ اور میں آپ سے یہ اگری کروں گی کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے یا ڈکٹیٹرز نے لوگوں کی زبان بندی کی، مگر عدالتی حکموں سے اتنی زبان بندی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب یہ بھی زبان جو ہے وہی بول رہے ہیں جو نیریٹو چل رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہے، مگر بہرحال ابھی تک تو ان کا کیس چل رہا ہے، سب جوڈس ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نظر ثانی کی جائے، میں کہہ نہیں سکتی ہوں۔
تو بات یہ ہوتی ہے عاصمہ جہانگیر صاحب کہ تنگ آمد بجنگ آمد، میں ان فالوورز کی بات کر رہا ہوں کہ اب ان کے احتجاج کا کیا راستہ ہے، اور اگر وہ اپنے رہنما کو، لیڈر کو سننا چاہتے ہیں، غور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نہ تصویر میں ہے، نہ وہ آواز میں ہے، نہ وہ لائیو پریس کانفرنس میں، تو وہ کیا کریں گے؟ مطلب
میں نے تو آپ سے عرض کی کہ یہ ایک نہایت بیہودہ فیصلہ ہے، اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں؟ تو اس کے اندر بنیادی حقوق کی قدریں ہیں، ان کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، میں اس سے زیادہ آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں ایک فیصلے کے اوپر؟
ٹھیک، تو یہ جو اس وقت موجودہ روش ہے، جو بظاہر فوجی حلقوں کو سیاسی قیادت پر فوقیت ملنے کا تاثر دیا جا رہا ہے، تو اسی کے تحت ہونے والی پیش رفت کا حصہ تو نہیں ہے یہ؟
تاثر تو نہیں ہے فوقیت ہونے کا، میں تو بلکہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ کبھی کبھی نظر آتے ہیں، اور جو پالیسی میٹرز کے اوپر بیانات ہوتے ہیں وہ ہماری فوجی عسکری قیادت دیتی ہے۔ آج کل تو وہی پالیسی چلا رہے ہیں، وہی میڈیا چلا رہے ہیں، وہی کچھ حد تک پارلیمنٹ بھی چلا رہے ہیں، کچھ عدالتیں ان سے جو سپریم کورٹ ہے وہ بالا تر ہے، شکر ہے، مگر آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ باقی یہاں پہ کون بولتا ہے، کون کہتا ہے، جو ملک جنگوں کو سیلیبریٹ کرے اس ملک کا کیا حال ہوگا، اور جس ملک کے سیاستدان سمجھیں کہ جنگلے بس سے ترقی ہوگی ملک کی بجائے اس کے کہ اپنے ذہنوں سے جنگلے اتاریں، تو اس ملک کا کیا فیوچر ہوگا؟
پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق سربراہ اور انسانی حقوق کی علم بردار عاصمہ جہانگیر، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ سال تباہ کن سیلاب سے متاثر 15 لاکھ لوگ آج بھی سرکاری امداد کے منتظر ہیں، بلکہ کہیے وہ بھی اب تو تنگ آمد بجنگ آمد ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
گزشتہ برس 7 ستمبر کو دارالحکومت سری نگر سمیت تقریباً پورا کشمیر زیر آب تھا، 2 لاکھ مکان ناقابل رہائش تھے اور 15 لاکھ لوگ نا امیدی کے بھنور میں نظر آ رہے تھے۔ آج زندگی بظاہر بحال ہے، ٹوٹے مسکن پھر سے آباد ہیں اور بازاروں کی رونق لوٹ آئی ہے۔ یہ عبوری بحالی بینک قرضوں اور انشورنس کمپنیوں کے معاوضوں کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ تاجروں اور دوسرے متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت ہند نے مالی امداد میں مزید دیر کر دی تو کشمیر بدترین اقتصادی بحران کا شکار ہو جائے گا۔
آپ مجھے بتائیے کہ جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو قرض دار تنگ کر رہے ہیں، بینک نے جو قرضہ دیا ہے اس کے اگلے سال سے وہ اس پہ لینا شروع کریں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ پھر سڑکوں پہ آئیں گے۔ بزنس مین لوگ ہیں ہم، سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے اس چیز پہ آئیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو گورنمنٹ کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ حالات اس حد تک بگڑ جائیں اس سے پہلے وہ پیکج ریلیز کیا جائے اور لوگوں کو دیا جائے۔
قابل ذکر ہے گزشتہ برس ستمبر میں سیلاب نے کشمیر کو تباہ کر دیا تو صرف 40 روز بعد انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ نئی حکومت بی جے پی کی حمایت سے بنی اور وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید نے نیا کشمیر تعمیر کرنے کی باتیں کی۔ وزیر اعظم نے تو بیرونی ملکوں کی امداد سے اس لیے منع کیا کہ وہ کشمیر کو دوبارہ بحال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ایک سال گزرنے کے بعد کشمیر میں شکایات اور وعدہ خلافیوں پر افسوس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔
کچھ نہیں بدل گیا، کیا بدل گیا؟ گورنمنٹ بدل گئی ہے۔ اب ہمیں مفتی صاحب کی سرکار پر بڑی امید تھی کہ وہ ایک نئی پارٹی ہے، کچھ کریں گے ہمارے لیے، کچھ نہیں کر سکے۔ وہ بھی صرف اخباروں میں بیان آتے ہیں، مودی صاحب بھی کہتے ہیں، مفتی صاحب بھی کہتے ہیں اتنا دیں گے، کروڑوں کے باتیں کرتے ہیں مگر کچھ دیتے نہیں۔
نیپال میں آپ دیکھ لیجئے، نیپال میں کتنا سیلاب ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی کھڑی ہو گئی ان کی مدد کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ بھارت سرکار نے پہلے تو فورن ایڈ آنے نہیں دی، یہ کہہ کر کے کہ نہیں کشمیر ہمارا ہے ہم اس کے لیے ہیلپ کریں گے، لیکن وہ وعدے کہاں گئے، وہ زبانیں ان کی کہاں چلی گئی۔
بھارتی حکومت کی اسی عدم توجہی کے خلاف آج تاجروں کی کال پر مکمل ہڑتال کی گئی۔ تاجروں اور رضاکاروں نے لال چوک میں دھرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پولیس نے ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے دھرنے کو ناکام بنا دیا۔ پولیس نے میرویز عمر فاروق اور دوسرے رہنماؤں کو بھی گھروں میں نظر بند کر دیا ہے۔ واضح رہے گزشتہ برس 7 ستمبر کو جہلم کی سطح نے 100 سالہ ریکارڈ توڑ دیا اور کشمیر کے بیشتر اضلاع طغیانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ سرکاری اعداد شمار کے مطابق 2.25 لاکھ گھر ناقابل رہائش بن گئے، جس کے باعث 15 لاکھ لوگ متاثر ہو گئے۔ جموں اور کشمیر کے صوبوں میں 281 لوگ مارے گئے۔ چونکہ 100 سال میں پہلی مرتبہ دارالحکومت سری نگر بھی سیلاب کی زد میں آ گیا، اسی لیے کاروباری ڈھانچہ بری طرح متاثر ہو گیا۔ واضح رہے حکومت ہند نے حالیہ دنوں جب اس قدر تباہ کن سیلاب کے رد عمل میں فقط 1000 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا تو عوامی غم و غصے میں اضافہ ہو گیا۔
1000 کروڑ روپے جو ملا ہے اس کو کیا کیا؟ انہوں نے بولا 700 کروڑ روپیہ ہم نے دے دیا، اس میں آرمی والوں کو بل جو ہم نے وہ ہیلی کاپٹر لائے تھے ان کو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، لہذا دلچسپی انہوں نے نہیں لی، بلکہ ہم نے گورنمنٹ کو پلان خود دے دیا یہاں سے کہ بھائی کس طریقے سے لوگ ریہیبلیٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہمارے وزیر اعظم نے یونائیٹڈ نیشن میں کہا ہم کشمیریوں کو مدد کریں گے، وہ بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔
اس دوران سیلاب کی سالگرہ کے موقع پر کشمیر میں علیحدگی پسندوں، مذہبی تنظیموں، تاجر انجمنوں اور رضاکار گروپوں نے کئی تقریبات کا اہتمام کیا۔ ان تقریبات میں کشمیر کی غیرت کو سراہا گیا۔ حکومت کا وہ اعتراف بھی قابل ذکر ہے جس کے مطابق اگر کشمیر کے نوجوان جان کی بازی لگا کر لوگوں کو نہیں بچاتے تو ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی۔ ایسے نوجوانوں کو اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان کے سینئر اداکار جاوید شیخ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے اداکاروں کو کسی مہم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ بھارتی فلم انڈسٹری پاکستانی فلم کی تکنیکی معاونت کر رہی ہے۔ کراچی میں بی بی سی کے نامہ نگار ریاض سہیل نے ان سے خصوصی بات چیت کی اور پہلا سوال یہ کیا کہ فن کی تو کوئی سرحد نہیں ہوتی نا، تو دونوں ملکوں میں سرحدی کشیدگی سے کیا یہ سرحد بند ہو جائے گی؟
سرحد بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، مگر جو کام فنکاروں کا ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ بہت ٹینشن ہوتی ہے بارڈر پہ لوگوں میں، مگر پبلک کے بیچ میں اور جو فنکار اور جو وہاں کے میکرز ہیں ان کے بیچ میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، ابھی جیسے ہے حالات، مگر آپ یقین کریں کہ وہاں سے اب بھی دی آفرز ہیو بین کمنگ فار لاٹ آف پاکستانی ایکٹر۔ جو شدت پسند گروپ ہیں وہ تو ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کے باوجود اگر وہاں کا فلم میکر چاہتا ہے کہ یار میں نے اس کو ہی لینا ہے، یہی میری ڈیمانڈ ہے، اس کے نزدیک وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ ایک فنکار ہے، تو وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ کل کو میں فلم بنا رہا ہوں مجھے نقصان ہوگا اگر یہ رک گئی فلم یا فلانا، مگر وہ رسک لیتا ہے. ابھی میں کر رہا ہوں، دو پکچریں کر رہا ہوں وہاں پہ.
یہ ون وے کیوں ہے؟ انڈین اداکار پاکستان میں آ کر فلم پہ کیوں نہیں کام کرتے؟
وی کانٹ افورڈ دم. اور جن کو افورڈ کرتے ہیں انہوں نے کیا بھی تو ہے. رام چند پاکستانی میں کون تھی؟ نندا داس. زندہ باغ میں کون تھا؟
نصرالدین شاہ.
تو میرا کہنے کا مطلب ہے جس کو ہم افورڈ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. پاکستانی فلم میں بیٹھ کے کوئی رنبیر کپور، عامر خان، شاہ رخ خان کو تو لینے سے رہا، ان کے پیسے نہیں دے سکتے.
جو بالی ووڈ ہے، جو پاکستان میں فلم میں کوئی تکنیکی سپورٹ فراہم کر رہا ہے؟
یا آف کورس یس. دیکھیں جی، میں نے دو فلمیں جیسے بنائی، کھلے آسمان کے نیچے اور یہ دل آپ کا ہوا. ٹیکنیکل سپورٹ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں تھی تو میں میوزک اپنا وہاں جا کے ریکارڈ کرتا تھا، اپنا بیک گراؤنڈ میوزک ساری چیزیں میں، پوسٹ پروڈکشن کا کام میں وہاں کرتا تھا، تو میں نے کیا وہاں پہ جو ہمارے پاس چیزیں نہیں تھی، ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا، لائٹیں نہیں تھی، کیمرہ نہیں تھا، ان کا ہائر کیا. مگر اب بہت سی چیزیں ہمارے ملک میں آ گئی ہیں جن پہ ہماری فلمیں بن رہی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے ڈالبی ساؤنڈ، ڈیجیٹل ساؤنڈ. وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی فلم کو وہاں لے جانا پڑتا ہے، یا وہاں لے جائیں یا تھائی لینڈ لے جائیں. بات ایک ہی ہے.
آپ انڈیا آتے جاتے رہتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کسی نے دروازہ بجا کر پوچھا ہو کہ آپ کتنے دن رہیں گے، آپ کے مقاصد کیا ہیں، کسی وہاں کے ریاست کے ادارے کے؟
میں تو سالوں سے جا رہا ہوں، سال دو سال پہلے کی بات ہے، میں ہوٹل میں تھا، ریسپشن سے فون آیا، سر وہ انٹیلیجنس کے لوگ آئے ہیں. میں نے کہا انٹیلیجنس کے لوگ کائے کے لیے؟ دروازہ کھولا، نمستے بیٹھے، آپ کیا کرتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا آپ کی انٹیلیجنس کیسی ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ فلاں بندے سے ملے ہیں اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگا، تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ فلاں ایریا میں گئے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، تو آپ کس چیز کے انٹیلیجنس آفیسر؟ تو میرا مطلب میں نے ان کو آڑیا، میں نے بات یہ ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ کچھ ایسی چیز پوچھیں جو انلیگل میں نے کی ہو جس کی وجہ سے آپ میرے پاس آئے. ہاں میں انڈین ایمبیسی میں جاتا ہوں اسلام آباد میں، دے ہیو بین ویری کائنڈ، یو نو وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ آ جائیں، ملاقات کر لیں، آپ پاسپورٹ لے جائیں. جب ایمبیسی سے نکلیں تو ہماری انٹیلیجنس کھڑی ہوتی ہے، ہیلو ایکسکیوز می کدھر سے آ رہے ہیں؟ بھائی فلاں سر. کس سے ملے تھے؟ وہ جی فلاں بندے سے ملے تھے. کیا کام تھا؟ ویزا دے. اچھا اپنا ایک کارڈ دے دیجیے، ختم ہو گیا.
جاوید صاحب، ماضی میں جو دونوں ممالک میں جب بھی کشیدگی ہوئی تو کہتے ہیں کہ کرکٹ ڈپلومیسی نے بڑا اہم کردار ادا کیا، مگر کرکٹ اس وقت خود سکتے میں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی صورتحال میں جو اداکار ہیں دونوں طرف کے وہی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟
ہم تو کر رہے ہیں. کرکٹ ڈپلومیسی میں پھر بھی سیاست آ جاتی ہے کہ یار نہیں کرنا، میچ نہیں ہونے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پبلک تو پسند کرتی ہے. جب انڈیا کی ٹیم لاہور آئی تھی، وہ سما دکھنے والا تھا کہ پاکستانی ہندوستانی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، جھنڈے لیے ہوئے ہیں، ایک گال پہ انڈین فلیگ ہے، دوسرے گال پہ پاکستانی فلیگ ہے. واٹ اے سائٹ. اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، اس کو جاری رہنا چاہیے. لوگوں کے دلوں میں پیار ہے. یہ ہم جو بریکنگ نیوز کے لیے کام کرتے ہیں نا، دس از بیڈ. اپنے چینل کو چمکانے کے لیے جو بریکنگ نیوز ہم کرتے ہیں نا، دس از بیڈ. اور اس نے زیادہ خرابی پیدا کی ہے بہ نسبت ایک عام آدمی کے. میرا یہ ماننا ہے کہ 100,000 آدمی ہندوستان کا پاکستان آئے اور مختلف شہروں میں جائے، ایک مہینہ رہے اور ان کو بتائے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میں گھومنے کے لیے آیا، تو 100,000 آدمی ادھر سے جائے، وہ ہندوستان میں جا کے رہے، اور جب یہ دونوں اپنے اپنے ملک سے واپس آ جائیں اور یہ پھر ایک رپورٹ تیار کریں اپنا ایکسپیرئنس کہ مائی ایکسپیرئنس واز لائک دس. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 99.9% یہ ہوگا کہ بس مزہ آ گیا دونوں طرف سے.
جاوید شیخ ریاض سہیل سے بات کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر فیاض احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے جاناتھن گریئر. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سن لیجیے احمد رضا سے.
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون طیارے سے پہلی بار شمالی وزیرستان میں حملہ کیا ہے، 3 مشتبہ شدت پسندوں کو مار ڈالا ہے۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے دینی مدارس کی اثرینو رجسٹریشن کرنے اور ان کی مالی امداد کی نگرانی کا طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی تقریروں، بیانوں، مصروفیات، تصویروں کی نشر و اشاعت پر مکمل پابندی عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرانس نے 24,000 پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں جگہ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جرمنی نے تارکین وطن کے لیے 6 ارب یورو کی رقم مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی پولیس کہتی ہے کہ لندن میں مسلمانوں پر حملوں میں پچھلے 1 برس میں 70% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ خلیج ریاست قطر نے پہلی بار یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف عرب ملکوں کے فوجی اتحاد میں اپنے فوجی بھیجے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔